کربلا کو سیاست کی نظر کرنے کا خطرہ، امام حسین علیہ السلام کی امامت سے انکار۔ مقرر جناب ڈاکٹر رحیم پور ازغدی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفے کی جانب سفر شروع کیا تو امام نے فرمایا، ہم انشاءاللہ کل صبح سفر شروع کریں گے، وہ جو قتل ہونے کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اگر کوئی ابھی تک اس خیال سے ہمارے ہمراہ ہوا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اس کے بعد سے قتل ہونے کے یقین سے ہمارے ساتھ چلے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مزید کم ہو گئی، یہاں تک کہ گنتی دسیوں تک پہنچ گئی۔ جبکہ کئی ہزار تھے، بہت سے ڈر گئے، ان کی پہلے سے کوئی بری نیت نہ تھی، لیکن جب معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا اور انہوں نے اپنے کٹے ہوئے سر کو خیالوں میں دیکھ لیا، جان لیا ممکن ہے ان کے گھر والے قید کر لیے جائیں، گھروں کو آگ لگا دی جائے، ان کا مال و متاع لوٹ لیا جائے، تو سوچنے لگے، ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے کس کی بیعت کر لی، ہم ہوش میں تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، یا یوں ہی ماحول کے اثر کا شکار ہو کر ہم نے امام حسین کو خط لکھ دیا۔ جب ابن زیاد کوفے کے سرکاری مرکز میں پہنچا تو اعلان کیا گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص ابن زیاد ہے، امام حسین نہیں۔ پہلے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، مالدار لوگ اور اشرافیہ کو بلایا، ان سے کہتا ہے، مجھے تمہاری عوام سے کوئی سروکار نہیں، وہ تمہارے تابع ہیں، تم میں سے ہر ایک کا نام، تمہارے قبیلے، تمام تر وسائل اور آمدن کی تفصیلات دمشق پہنچ چکی ہیں، خود خلیفہ یزید نے انہیں دیکھا ہے، اور اب اس واقعے کے بعد تم میں سے ہر ایک کی کھال ادھیڑی جائے گی، لیکن اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو انعام پاؤ گے، ہر سہولت تمہیں دی جائے گی، کچھ عرصہ تک کے لیے تم سے ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ایک دوست نے آج کی کرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حساب لگایا تو وہ کہتا ہے کہ تقریباً کروڑوں روپے کا ہر ایک سے وعدہ کیا گیا، اور اس کے عوض ان سے کیا چاہا گیا؟ نہیں کہا کہ امام حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ، بلکہ کہا کہ اس جھگڑے میں غیر جانبدار رہو، بلکہ کہا گیا کہ اس جھگڑے میں غیر جانبدار رہو، حسین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن صرف اس کارزار میں نہ آؤ۔ ہر قبیلے میں یہی کوئی سات آٹھ سرپھیرے انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا دماغ خراب کرتے ہیں، ان کا گلا یا تم خود گھونٹ دو، یا انہیں خاموش کروا لو، یا میں خود ان سے حساب کتاب برابر کر لوں گا۔ اس طرح کوفے کے زیادہ تر لوگ دو راستوں کے بیچ آ کھڑے ہوئے۔ آپ جب کوفہ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بے ایمان تھے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب مسلمان، شیعہ، ہمدرد، انقلابی تھے، انہوں نے خط لکھا اور حقیقت میں وعدہ خلافی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ان سے دھوکہ ہوا اور پھر وہ ایک بڑی جنگ سے ڈر گئے۔ ابن زیاد نے شرط میں اضافہ کر دیا اور کہنے لگا، نہیں، اب غیر جانبدار نہیں، ہر صورت یزیدی فوج کا حصہ بنو، حسین اور اس کے بچوں کی طرف پہلی تیر اندازی تم لوگ کرو گے، ورنہ میں تم لوگوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ امام حسین کی طرف تیر چلا رہے تھے اور گریہ بھی کر رہے تھے، یعنی دشمن جب ایک قدم آگے آئے گا تو وہ وہیں رک نہیں جائے گا، وہ نہیں کہے گا کہ بس اتنا کافی ہے، بلکہ اگر تم ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو وہ دو قدم اور آگے بڑھے گا۔ جبکہ اگر یہ صرف 500 لوگ باہر نکلتے اور مردانہ وار جنگ کرتے تو کوفہ واپس حاصل کر لیا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان 70 لوگوں میں سے بعض کبھی بھی امیر المومنین علی علیہ السلام یا امام حسین کے راستے پر نہ تھے۔ کربلا کے عظیم شہداء میں سے کچھ، جیسا کہ آپ نے زہیر کے بارے میں سنا ہوگا، یہ شخص پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے مخالف سمت پر تھا، زہیر اس طرف سے اس طرف آ گیا، کربلا کے عظیم شہیدوں میں سے ہے، شمر صفین میں اس طرف تھا، 20 سال بعد کربلا میں اس طرف چلا گیا، صفین کی جنگ میں علی علیہ السلام کی فوج کا افسر تھا اور وہ زخمی بھی ہوا تھا۔ 20 سال بعد یزید کی سپاہ کا سالار بن کر امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرتا ہے۔ آج بھی اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ البتہ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں بعد والوں کے لیے عبرت نہ بنا۔ عاشورہ اور کربلا میں امام حسین کی سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ دو طرح کے جہاد ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ ایک شہادت تک عسکری جہاد اور دوسرا زہد و تقویٰ کے ہمراہ اخلاقی جہاد۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں قسم کے جہاد کر کے دکھائے اور ایک عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ایسا نمونہ عمل کہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج تک شیعہ ہمارے معاشرے میں کوئی قیام یا انقلاب نہیں ہوا مگر یہ کہ بنام حسین علیہ السلام۔ 8 سالہ جنگ امام حسین کے نام سے تھی، ہمارا انقلاب امام حسین کے نام سے تھا۔ شاہ کے زمانے میں سب سے بڑا احتجاج 40 و عاشورہ کے دن ہوا تھا۔ ہماری جنگ کی کوئی کاروائی نام حسین کے بغیر نہ تھی۔ لبنان اور حزب اللہ نے امام حسین کے نام کو اپنی زبان پر جاری کر کے اسرائیل کو شکست دی ہے، اور عراق و شام اور خطے کی دیگر جگہوں پر نام حسین کی مدد سے مقابلہ کیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی ہر طرف ایسا ہی ہے۔ اور یہ جان لیں کہ آخری زمانے میں ہونے والا قیام جو کہ عالمگیر عدل و انصاف قائم کرنے کی خاطر ہوگا، ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قیام کا نعرہ کیا ہے؟ یا لسارات الحسین، یعنی دنیا اور تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب، اس کی تشکیل اور عالمی عادلانہ حکومت کا قیام بھی بنام حسین ہے۔ کچھ کے لیے امام حسین کا نام یہ تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں کی طرح ہے جو دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں تاکہ جوان کہیں کہ آؤ فلاں جیسا کام کریں، فلاں جیسا بنیں۔ لہذا ایک عام فہم مفہوم میں امام حسین نے دونوں محاذوں پر ایک ایسی تحریک چلائی جس کی بنا پر وہ تا ابد نمونہ عمل بن گئے، جس میں ایک طرف ظاہری دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، یعنی خلافت کی فاسد حکومت، جہاں اسلام کے نام پر کچھ دنیا طلب لوگ حاکم بن گئے تھے۔ پہلے امیر شام کے زمانے میں خفیہ طور پر سیکولرزم حاوی تھا، اور پھر یزید کے زمانے سے کھلم کھلا یہ نظریہ عالم اسلام پر مسلط کیا جانے لگا۔ وہ دین، قدرت اور حکومت جسے پیغمبر اکرم نے نجات بشر کی خاطر قائم کیا تھا، انہوں نے اسی سارے سلسلے کو انسانی غلامی اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے کام میں لے آئے اور راہ پیغمبر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف اندرونی محاذ پر انسانی کمزوریوں، خیانتوں، آسائشوں، امت اور حکومت میں آرام طلبی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ بیماریاں حتیٰ ایسوں میں پیدا ہو گئی تھیں جو اپنی ایک انقلابی تاریخ رکھتے تھے۔ جزیرت العرب میں انقلاب کے بعد نیا اشرافی طبقہ پیدا ہوا، آسائش اور عیاش زندگی حکومتی اور عوامی حلقوں میں رواج پیدا کرنے لگی، اور یہ سب کچھ اسلامی فتوحات کے بعد کا دور تھا جب نیا اشرافی طبقہ پیدا ہوا جن کے حصے میں خربوں کے حساب سے دولت آئی۔ اسلامی دنیا پھیل گئی تھی، بعض جو انقلاب کی ابتدا میں تنگ دست تھے بعد میں دولت مند ہو گئے تھے، کچھ لوگ جو پیغمبر کی تحریک کے شروع میں بھوکے تھے اور ایک لباس کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، شہادت کے طالب زندہ شہید تھے، اب ایک مرتبہ فلاں یا فلاں کے صاحبزادے، فلاں کی صاحبزادی یا دماد وغیرہ کے عنوان سے آگئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجاہد، تنگ دست اور سادہ زیست انسان کھرب پتی بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں یہی لوگ تھے، کافر اور مشرک نہ تھے، امام علی علیہ السلام ہی کے ہم رزم تھے، امام علی کے بچپن کے دوست، امام علی کے قوم، قبیلے اور خاندان والے تھے۔ اسلام جس نے آ کر اشرافیت کا قلعہ قامہ کیا تھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا تھا، اب اسلام ہی کے نام پر ایک نیا شرافی طبقہ بن گیا تھا۔ ان میں سے کچھ کا مجاہدانہ اور انقلابی سابقہ بھی تھا، جبکہ کچھ کا ایسا سابقہ بھی نہ تھا۔ لیکن انہوں نے خود کو ایسے لوگوں کی صف میں کھڑا کر لیا تھا اور پھر انہوں نے انقلابیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا، وہ فلاں کے ساتھ ہے اور فلاں کے ساتھ نہیں، اور پھر دھڑے بندیاں، گروپ بندیاں شروع ہو گئیں، لوگوں کی برائیاں کرتے اور سانپ کی طرح رینگتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتے گئے۔ عوام الناس بھی آسائش اور عیش پرستی کی طرف بڑھنے لگے، اور یہ اہم لوگ بھی، یہی جو فلاں صحابی کے بیٹے یا فلاں یار پیغمبر وغیرہ تھے، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے، اور آہستہ آہستہ لڑکیوں کے مہر کے معاملے میں مہر السنا جو 400 یا 500 درہم ہے، جس پر پیغمبر اکرم امیر المومنین اور دور بعثت میں اکابر صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ کھربوں کی بات ہونے لگی، سونے کی اینٹیں مہریہ قرار دیا جانے لگا، 1,000,000 دینار فلاں کا مہریہ، ہم فلاں محل یا فلاں بنگلے میں جشن منائیں گے، 1,000,000 مثقال خالص سونا۔ ایسی باتیں آہستہ آہستہ بعض افراد کی زندگی میں آنے لگیں۔ مصعب ابن زبیر، زبیر کا بیٹا، اور یہ زبیر ایک صحابی، ایک مجاہد، یہ طلحہ زبیر کیا ہوا؟ پیغمبر نے طلحہ کو طلحۃ الخیر کا لقب دیا، زبیر کو پیغمبر نے سیف الاسلام اور شمشیر خدا کا لقب دیا، پیغمبر نے انہیں جنت کا وعدہ دیا بعض روایت کے مطابق، تاہم بشرطی کے یوں ہی باقی رہو، نہ کہ ہر دلخواہ کام کرتے جاؤ۔ اور جب یہ دنیا سے گئے تو دولت کی دوڑ میں بھاگ رہے تھے۔ خلیفہ سوم کے دور میں ان کے آخری دنوں میں بیت المال کا دروازہ اس طرح کھلا تھا جیسے کوئی استبل ہو، جس کا زور چلتا تھا وہاں سے دلخواہ مال اٹھا لے جاتا تھا، اسے اسے بخششیں ہو رہی تھیں، یہاں سے شروع ہوا اور پھر بڑے اخلاقی فساد کی انتہا ہو گئی۔ ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھ اس میں رنگے ہوئے ہیں کہ انسان ان کا نام زبان پر نہیں لا سکتا، اس قدر محترم اور سارے ہی ایسے کہ کئی مرتبہ سرحد شہادت سے واپس آئے تھے۔ طلحہ زبیر زندہ شہید تھے، فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص بھی غازی تھے، لیکن بعد میں علی علیہ السلام اور امیر شام کے معاملے میں غیر جانبدار ہو گئے، کہتے ہیں نہ علی نہ امیر شام، اور کہتے ہیں اب ہماری عمر کا آخری حصہ ہے، جہاد، قید، مقابلے اور سارے انقلابی اقدامات سے ہم گزر چکے ہیں، ایک بڑا گھر ہے، وہاں میں 100-200 غلام و کنیزوں، 4-5 باغوں میں بیٹھ کر نماز تہجد پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا اور کچھ تفریح کر لوں گا، تاکہ جہاد کی تھکاوٹوں سے باہر نکل سکوں، اپنے بدن کو کچھ سکون دوں گا، بہت جہاد کر چکا ہوں۔ اور پھر یہی شخص امیر شام کے ذریعے مسموم ہوا، یعنی زہر کھلا دیا گیا اور مر گئے۔ پھر جب یہی لوگ دنیا سے گئے، ان کے گھروں سے اتنا سونا نکلا کہ یوں ہی تقسیم نہ کیا جا سکتا تھا، اس سونے کو پگھلا کر اینٹوں میں تبدیل کیا گیا، اور پھر ان اینٹوں کو کلہاڑی کے ساتھ توڑا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کی گردن جتنی موٹی اینٹیں ہوا کرتی تھیں، یوں انہیں وارثوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ اس سونے کو ترازو کے ساتھ اور مسکال کے حساب سے نہیں تولتے تھے، کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اندر سے فاسد ہو گئے تھے، کچھ حکومت میں اور کچھ حکومت سے باہر رہتے ہوئے فاسد ہو گئے، مالی فساد، اخلاقی اور جنسی بے راہ روی، پھر سیاسی بدعنوانی، کس کے ساتھ بیعت کریں اور کس کے ساتھ مقابلہ کریں، اور پھر اعتقادی گمراہی کی طرف بڑھنے لگے۔ یہی محترم لوگ اب عوام الناس جب دیکھتے تھے کہ فلاں فلاں ایسے ہیں تو لا محالہ وہ بھی نقل کرتے تھے۔ یہ لوگ امیر شام کے زمانے میں اسے امام علی علیہ السلام کے خلاف گرین سگنل دے رہے تھے، اور امیر المومنین کے خلاف 3 جنگیں انہی لوگوں نے شروع کروائیں، 3 مسلط کردہ جنگیں، تاکہ جس طرح پیغمبر چاہتے تھے اس طرح علی علیہ السلام کو حکومت نہ کرنے دیں۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیں، بغاوت ہوئی اور 3rd خلیفہ مارے گئے۔ ابتدائی اسلام کے 4 خلیفہ میں سے 3 قتل کر دیے گئے، جناب عمر قتل ہوئے، جناب عثمان عوامی بغاوت میں قتل ہوئے، اور علی ابن ابی طالب کو دشمنی میں قتل کیا گیا۔ یہ اخلاقی بیماری پھیلنے والی ہے، شہوت پرستی، دنیا داری۔ جناب آپ بیرون ملک کتنے سفر کر چکے ہیں، آپ کے کتنے بنگلے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہوگا، کتنا مال جمع کر لیا، یہی جو آج کل بعض کے ہاں رواج پا چکا ہے، شہوت کا مقابلہ معاشرے میں شروع ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ کیا ہوا ہوگا جب امام حسین پکار رہے ہوں گے، حل من ناصر ینصرنی، سب کے سب اپنی سانسیں روک لیتے تھے، شیعہ و غیر شیعہ سب کے سب سارے دیکھ رہے تھے، سب کے منہ گوداموں میں تھے، اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، ان کی عبادتیں بھی اپنی جگہ قائم تھیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ رونق سے ہو رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کسی نے عرفات میں امام سجاد علیہ السلام سے کہا، دیکھیں کس قدر حاجی ہیں، اسلام کی عزت میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے، تو فرمایا، اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور شرابہ زیادہ ہے اور حاجی کم ہے۔ یہی بات امام صادق علیہ السلام سے مسجد الحرام کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام سے میدان عرفات میں کہ فرمایا، دیکھو، کہا کہ میں نے ان دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھا کہ کتنے ہی گدھے، سور اور کتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں یا عرفات میں دعا کر رہے ہیں، ان کے درمیان انسان تلاش کرنے سے نظر نہیں آتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، البتہ امام سجاد علیہ السلام نہیں ہیں کہ جن کی انگلیوں کے درمیان سے ہم دیکھ سکیں، آج بھی ایسا ہی ہے، جانوروں کی طرح ان کے سر اپنے گوداموں میں ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کہاں کس کو دھوکہ دیں اور کہاں مال حرام ہڑپ کر لیں اور کہاں مذہبی اداکاری کریں۔ مکے میں بھی بھیڑ ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بھی رش ہے، کہاں کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ انسان ہیں۔ یہ جو اہل بیت کہتے تھے انسان بنو، انسان نہیں ہو، خطرے کے بغیر دین، نقصان کے بغیر دین، یہ دین نہیں رکھتے۔ وہی بات جو امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، الدین لائق علی سنتہم، یہ نہ دیکھو کہ پرجوش انداز سے لوگ مذہبی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی زبانوں کا چسکا ہے، دیندار کس قدر کم ہیں، دین تو صرف ان کی زندگی کا ایک ظاہری انداز ہے، یہ ان کی اداکاری ہے، ورنہ وہ وقت بتائیں جب یہ حقیقی دیندار ہوتے ہیں، جب دین کی خاطر جان مال اور آبرو کی بازی لگانی پڑے، اس وقت انہیں دیکھو، اس وقت آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ کسی بھی چیز کو اپنے مفادات سے زیادہ ترجیح نہیں دیں گے۔ تو ایسے حالات میں جہاں قیام اور انقلاب کا وقت ہے، ایسے میں نہ کسی میں جرأت و بہادری ہے، نہ ہمت و حوصلہ ہے، سارے گوداموں میں سر دیے ہوئے ہیں، یعنی اپنی دولت کے نشے میں مگن ہیں، اور حسین ظالمانہ نظام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان خرابیوں کے سامنے سد باب بنتے ہیں، اس بےہودہ ثقافت، آسائش پرستی، فساد برپائی، عیاشی اور خوف کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کہتے ہیں، نہ ہو، خدا ہے، قتل کر دیے جائیں گے، خدا چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے، آپ کے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے، خدا چاہتا ہے کہ انہیں پابند سلاسل دیکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قریبی لوگ آئے اور کہا، آپ مکہ مدینہ میں محترم ہیں، یمن میں آپ کے شیعہ ہیں، وہاں چلے جائیں، جنگ بندی کر لیں، آپ یزید سے سروکار نہ رکھیں، وہ آپ سے سروکار نہ رکھے گا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے بھی یزید سے سروکار ہے، یزید کو بھی مجھ سے سروکار ہے، ہم دونوں کا ایک دوسرے سے کام ہے، ضمناً اگر میں یزید سے کوئی سروکار نہ رکھوں، اسے مجھ سے سروکار ہے، خدا کی قسم، اگر میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں تو تب بھی وہ مجھ سے دستبردار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک میں اس کی بیعت نہ کروں، وہ جائز قرار نہیں پائے گا، میرا وجود اس کے لیے خطرناک ہے، میرا وجود اس کے لیے سوال ہے، اور اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی وجہ ہے۔ کہتے ہیں، آقا آپ آ جائیں، عبادت کریں، واعظ و نصیحت کریں، درس دیں، دینی احکام بیان کریں، اور کچھ ایسا کریں کہ وہ آپ کے راستے میں نہ آئے، آپ اس کے لیے سد راہ نہ ہوں، یہ ایک نئی بات ہے۔ ان دو نظریوں کے مقابلے میں کہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن آدھے آدھے ٹھیک ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ قتل ہو جائیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے قیام کیا تاکہ حکومت تشکیل دیں، ایک کہتا ہے ان کا مقصد قتل ہونا تھا، دوسرا کہتے ہیں ان کا مقصد صرف حکومت کا حصول تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں خیال آدھے آدھے ٹھیک ہیں، یہ دونوں امکانی صورتیں تھیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی امام حسین کا اصل مقصد نہ تھا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک امام حسین کا مقصد تھا، تو ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ اگر ہم کہیں امام حسین نے قیام اس لیے کیا کہ ان کا مقصد حکومت کی تبدیلی یا حکومت کا حصول تھا، تو کچھ ایسے سوالات اٹھتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، اور اگر کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا تاکہ شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تب بھی کچھ ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ رائے حل یہ ہے کہ کہیں ان کا مقصد فریضے کی ادائیگی تھا، اصلاح امت کی کوشش تھی، جبکہ تشکیل حکومت اور شہادت کے لیے بھی تیار تھے، اور یہ بات خود انہوں نے اپنے وصیت نامے میں کہی۔ اس تحریک کربلا کے دو نتائج ہیں، ایک یہ کہ ان ظالمانہ حالات میں امت جد کی اصلاح کی خاطر قیام کرنا، جیسا کہ خود حضرت نے فرمایا ہے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی اصلاح، کیونکہ حکومت اور عوام دونوں اسلام سے بہت دور جا چکے تھے۔ عوام تو عوام ہیں، انہیں دھوکا ہوا تھا اور وہ خوف میں مبتلا تھے، لیکن یہ جو اعلیٰ حکام تھے، حکومتی عہدیدار تھے، ان کے علماء بھی ان کے جیسے بدعنوان اور بہانے باز تھے، دین میں تحریف ہو رہی تھی، عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا تھا، علم و معرفت کا خاتمہ ہو رہا تھا، روحانیت و اخلاقیات دم توڑ چکی تھی، عدل، عقل، اخلاق، روحانیت سب کچھ ناپید ہو رہے تھے اور کوئی آثار نہ تھے، تو پھر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یہ دونوں تحریک عاشورہ میں ایک حقیقت کا جزو ہیں، یعنی شہادت کے لیے آمادگی اور حکومت کے لیے آمادگی۔ تاہم ان دونوں میں سے ایک بھی امام حسین علیہ السلام کا براہ راست مقصد نہیں، یہ دونوں نتیجہ ہیں۔ امام حسین کا مقصد نتیجہ سے ہٹ کر ہے، یہ دونوں احتمالی نتائج ہیں، یا حکومت یا شہادت، کچھ بھی حاصل ہو جائے۔ عہدی الحسنین، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے شرعی فریضے پر عمل کروں، آج وہ فریضہ، ان پر اعتراض کرنا ہے، ان کے جائز ہونے پر سوال اٹھانے ہیں، اسلام کی دعوت عام کرنا ہے، لوگوں کو قیام کی دعوت دینا ہے، اور اگر ہم انہیں گرا سکیں، توڑ سکے، تو حکومت تشکیل دیں گے، اور اگر ایسا نہ کر سکے، قتل ہو گئے، تو آئندہ آنے والوں کے لیے راستہ واضح کر جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم امامت کیا ہوگا؟ علم امامت ہے اور ان کے منافی نہیں، ان سے متضاد نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اگر کوئی جانتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے گا تو وہ کیوں کر جائے گا، تو ایسے لوگ مادی حساب کتاب کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی جانتا ہو کہ میں جا رہا ہوں، یا حکومت یا شہادت، جو بھی حاصل ہوا، لیکن میں جانتا ہوں مجھے شہادت نصیب ہوگی، تاہم میں نے شہادت کو مقصد نہیں بنایا، حکومت کو بھی نہیں بنایا، ہم فریضے کی ادائیگی پر جا رہے ہیں، نتیجے پر مامور نہیں ہیں۔ یہ ہے خلاصہ۔ آج یزیدی حکومت کے سامنے خاموشی حرام ہے، ہمارا فرض اعتراض کرنا ہے، رہی حکومت بنانے کی جد و جہد، تو ہم جا رہے ہیں، کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، نہ ہوئے تو نہ صحیح۔ اگر آپ کہیں کہ دونوں نظریات سے متعلق سوالات اور شبہات کا کیا ہوگا، یعنی کیا وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے یا شہادت کے لیے، دونوں پر جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ امام حسین سے پہلے ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور میں صورتحال بالکل اس کے مختلف تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تو بات ہی الگ ہے۔ امام حسین کے زمانے تک اس شرعی واجب پر عمل نہ ہوا تھا، یہ جس واجب پر امام حسین نے عمل کیا، تاریخ اسلام میں امام حسین تک کسی نے انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی کہ حکومت دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں ہو، اسلام کے نام پر اسلام کی واضح تعریف کے ہمراہ، اور کوئی رائے حل باقی نہ بچا ہو، معمول کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا ہو۔ یہ کام امیر شام کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا، امیر شام ظاہری طور پر اس طرح سے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کرتا تھا، امیر شام اب بھی کچھ مسلمانوں کے ہاں قابل احترام ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں۔ امیر شام نہ تو لوگوں کے سامنے کتوں سے کھیلتا، نہ لوگوں کے سامنے شراب پیتا، نہ اسلام کے خلاف بات کرتا تھا، حتیٰ آخر تک روحانی تقریریں کرتا اور تقوی و پرہیزگاری کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی کچھ تقریریں اتنی زیادہ امیر المومنین سے شبہات رکھتی ہیں کہ سید رضی نہج البلاغہ میں خطبے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ کچھ کا کہنا ہے یہ خطبہ علی علیہ السلام کا نہیں بلکہ امیر شام کا ہے۔ البتہ ایسے الفاظ و جملے کس طرح اس قسم کے منہ سے نکلتے ہیں، حیرت ہے۔ اس حد تک یہ لوگ اپنے ظاہر کو دینی بنائے رکھے تھے۔ امام حسین نے ایسا کام کیا کہ یزید کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ امام حسین نکلے اگر صالح حکومت تشکیل دے سکے تو بہت اچھا، اسے مضبوطی کے ساتھ لے کر چلیں گے اور حکومت کریں گے، بالکل پیغمبر اکرم اور امام علی کے زمانے کی طرح۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا اور شہادت حاصل ہوئی تب بھی قبول ہے، ہم نے اپنے فریضے پر عمل کیا ہے اور اس کا نتیجہ شہادت حاصل ہوا ہے۔ اہدی الحسنین، کچھ کام زمانہ پیغمبر اکرم میں ہوئے ہیں، یعنی احکام نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق، حج، گھریلو اخلاق، شخصی مسائل، جہاد، حکومت، اسلامی معیشت، عوام اور حکومت کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی بنیاد رکھی اور ان کا نفاذ کیا۔ یا ایہ الناس، اے لوگو، خدا کی قسم کچھ بھی باقی نہیں رہا، تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرے اور آپ کی تقدیر میں مؤثر ہو، مگر یہ کہ میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، اس کا حکم بیان کر چکا ہوں، راستہ دکھا دیا ہے، ہر وہ بات جس کا آپ کی بھلائی اور نقصان سے تعلق ہے کہہ چکا ہوں، اسلامی معیشت، اسلامی اخلاق، معاشرتی زندگی، اسلامی جہاد، زکوٰۃ، اسلامی مملکت، نظام حکومت وغیرہ سب بتا کر، بنا کر اور نافذ کر کے عملی طور پر سمجھا چکا ہوں، طرز حکومت، طور عبادت، انداز خدمت سکھائے ہیں میں نے، ایک مسلمان معاشرہ اور ایک مسلمان فرد کو کیسا ہونا چاہیے سب کچھ بتا چکا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسی راہ و سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ واقعہ رونما ہوا جو امام حسین کے زمانے سے پہلے کبھی پیش نہ آیا، لہٰذا امام حسین کی ذمہ داری کسی حد تک بدل گئی۔ انحراف اس حد تک ہے کہ حکومت فاسد ہے، خلیفہ اور حاکم شرع فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مست ہے اور اس نے نماز فجر کی جماعت کے لیے جانا ہے اور نماز جماعت کی امامت کروانی ہے، تو اس فاحشہ زانیہ عورت سے کہتا ہے کہ تم میرا امامہ اور میری قبا پہن کر جاؤ اور میری جگہ نماز جماعت کرا دو، مسجد میں روشنی کم ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، جاؤ تم امام جماعت بن جاؤ۔ اور ایک نے اتنی شراب پی کہ محراب میں الٹی کر دیتا ہے اور فجر کی نماز چار رکعت پڑھا دیتا ہے، اسے اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ اٹھ جائیں، کہتا ہے کیا ہوا، میں نے کم پڑھی ہے، کہتے ہیں نہیں جناب، آپ نے زیادہ پڑھا دی ہے، فجر کی نماز دو رکعت ہے، کہتا ہے اگر کم ہے تو بتاؤ، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، جتنی کہو آج میں اتنی زیادہ پڑھا سکتا ہوں۔ یہ ہیں اسلامی حکومت کے قائدین۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ امیر شام نے نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی تھی، البتہ وہ اس کی دلیل میں یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے ہم جمعے کے دن فلاں جگہ ہوں اور اس دن ہم نماز جمعہ ادا نہ کر سکیں، افسوس ہے کہ ہم نماز جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لہذا آج ابھی ہم نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، ہم نماز جمعہ کے ثواب سے محروم بھی نہیں ہوں گے۔ اس نے ظاہری طور پر اجتہاد کیا اور کہا نماز جمعہ کے دو پہلو ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا جمعہ ہے، جمعہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی نماز تو ہو سکتی ہے جو ہم بدھ کے دن پڑھ لیں گے، لہذا اس نے یہاں پر روشن فکری بھی کر دی۔ اللہ اکبر، نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی بدھ کی ظہر میں۔ اس نے مذہبی دلیل پیش کی، لیکن جو کام انہوں نے امام حسین کے زمانے میں انجام دیا اس کی تو یہ لوگ مذہبی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی اور کر پائے گا، لہٰذا یہ حالات اور عوامی فساد، بدعنوان حکومت کی بدولت عوام میں فساد پھیل رہا تھا، علماء دین بدعنوان ہو گئے، قرآن کو واضح تعریف کرتے ہیں، غلط تعبیلات پیش کرتے ہیں، اچھائی برائی، اہم و غیر اہم، معروف و منکر کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں، بالکل اسلام کی الٹ چل رہے تھے۔ ارتداد یہی ہے، وہ ارتداد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس سے ٹکرا جاؤ، اس کا واضح ترین مزداق یہی ارتداد ہے، جہاں فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم یہ مت سوچنا کہ اسلام کو پامال کرنے کے بعد تم واپس ہو جاؤ گے تو خدا ڈر سے کانپ اٹھے گا، بلکہ فسو یاتی اللہ بقومی یحبہم و یحبونہ، پروردگار اوروں کو لے آئے گا جن سے خدا محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، وہ تمہاری جگہ آ جائیں گے، اسلام آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ آیت امام حسین نے تلاوت کی تاکہ بتائیں تم یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں خدا کو اپنی فکر ہے، یہ نہ سوچنا کہ خدا کی حیثیت کسی خطرے میں ہے، بلکہ تمہاری حیثیت کو خطرہ ہے، تم لوگ اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اس سے اسلام ختم نہیں ہوگا بلکہ تمہارا ہی خاتمہ ہو جائے گا، پروردگار کچھ اوروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح اسلام سے خیانت نہیں کریں گے. وہ خدا کے عاشق ہیں اور ان کا خدا عاشق ہے. یحبہم و یحبونہ. لہٰذا آپ دیکھیں کہ معاشرہ منحرف ہو چکا ہے, حکومت اپنی راہ سے ہٹ چکی ہے اور اسلام کی حقیقت خطرے میں ہے, خدائی احکام خطرے میں ہے. ایسا کچھ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہ تھا, لہٰذا اس طرح کا فریضہ پیغمبر پر واجب نہیں ہوا. امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, امام حسن کے زمانے میں انحرافات اس حد تک نہ تھے, لیکن اب اس موقع پر سارا اسلام دیگرگوں ہو رہا تھا. لہٰذا یہاں امام حسین کو اصل اسلام کا دفاع کرنا ہے. اگر ہو سکا تو اسلامی حکومت کو حاصل کر لیں گے اور اسے تشکیل دیں گے, اور اگر حکومت تشکیل نہ دے سکے تو اسلام کی حقیقت کا کسی کو تو دفاع کرنا ہے, چاہے 70-72 لوگ ہی کیوں نہ ہوں. اس بات کی اہمیت کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے, اس کی اہمیت خود اسلامی حکومت سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ بن جائے تو کیا ہی خوب ہے, یہ خود ایک بلند مرتبہ مقصد ہے. لہٰذا انحراف پیدا ہوا کہ جس کی مثال گزشتہ ادوار میں نہیں ملتی, یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ کہ قیام کا موقع فراہم ہو چکا ہے. امام حسن کے زمانے میں یہ موقع نہ تھا, بلکہ جب تک امیر شام کی حکومت تھی تب تک ایسا موقع پیدا ہی نہیں ہوا تھا. جب امیر شام نے اعلان کیا کہ میں بارگاہ خدا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کی خدمت کرنے پر جزا حاصل کروں, میں نے 20 سال خدمت کی ہے اور اب خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں وہاں آپ سب کے لیے دعا کروں گا, اب میری جگہ یزید بیٹھے گا. اس وقت تک کوئی بھی امیر شام کے خلاف قیام نہیں کر سکتا تھا. ظاہری حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ کوئی بھی قیام کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا تھا. جب اس نے امام حسن علیہ السلام کے معاہدے کو کھلے عام پاؤں تلے روندا اور یزید کو جانشین مقرر کیا, جبکہ یزید کی نااہلی سب پر آیا تھی, اسی لیے بڑی سطح کا انحراف بھی ہے اور ایک بڑا موقع بھی. امام حسین سے پہلے تک یہ دونوں شرائط اکٹھا ایک جگہ نہ تھیں. اب شہید ہونے کا موقع فراہم ہو گیا ہے, جہاد کا موقع ہے, کیونکہ یہ لوگ دینی ظواہر کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. سرکاری حکام عیاشی کی محافل میں جاتے ہیں, جہاں لہو و لعب ہے وہاں وہ شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اس کے بعد آ کر نماز جماعت کرواتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مذہبی باتیں کرتے ہیں. معاشرے میں جنسی بے راہ روی عام ہو رہی ہے. مکہ و مدینہ میں فحاشہ و زانیاں عورتوں کے کوٹھے قائم ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ مشہور ناچنے والیاں مکہ اور مدینہ میں پائی جا رہی ہیں. قرآن کی کھلم کھلا توہین ہو رہی ہے یا اس میں تحریف کی جا رہی ہے. اسلام کے نام سے جنگ نہیں کرتے, اسلام کے ظاہری احکام پر عمل نہیں کرتے, سب حج پر جاتے ہیں, نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں. یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس اسلام کے ذریعے وہ روٹی کھا رہے ہیں, ان کا نام رئیس المسلمین ہے. لیکن جب حکومت مکمل بدعنوان ہو گئی ہے اور وہ اوپر سے مسلسل گن پھینک رہی ہے اور تعفن پھیلا رہی ہے, ایک بدعنوان انسان اور ایک بدعنوان حکمران یا ایک بے دین عالم کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک عام انسان جو بدعنوان ہے اپنے آپ یا اپنے گرد چند ایک لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن جو لوگ اسلامی حکومت کے اندر بدعنوان ہو جاتے ہیں, فساد گناہ اور خیانت کرنے لگتے ہیں, وہ پورے معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں. یعنی وہ اوپر سے اونچی جگہوں سے بدبودار نجاست عوام کے سر پر گراتے ہیں. ایسوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, ایسے کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا سکتی. وہ اونچائی وہ بلندی پر ہیں, پہاڑ پر ہیں, وہ بہت اونچی جگہوں پر ہیں. جس کسی کا عہدہ اور اختیار زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. دوسری طرف اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی برکات اور خیر خوبی زیادہ ہوتی ہے. لہذا اب حالات بن گئے ہیں اور راہ ہموار ہو گئی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ راہ ہموار ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اب خطرہ نہیں ہے؟ نہیں جناب, خطرہ ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ہے. مارے جائیں گے, عورتیں اور بچے قید ہو جائیں گے. راہ ہموار ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب اثر ہوگا, اب قیام کا اثر ہوگا. اس سے پہلے تک قیام مؤثر نہیں تھا. یعنی اگر امیر شام کے زمانے میں امام حسین یا امام حسن الگ الگ یا اکٹھے مسلحانہ قیام کرتے تو اس کا کوئی اثر نہ ہوتا, موجودہ حکومت کے جائز اور ناجائز ہونے پر سوال نہ اٹھتے. اب فساد و انحراف کھلم کھلا ہو گیا ہے اور قیام بھی اثر کرے گا. اب موقع ہے کہ اگر قیام کریں, چاہے 72 لوگوں کے ہمراہ ہو, اس کا اثر رہے گا آج تک اور ہمیشہ. اب یہ کام مؤثر ہے, اب پیغام دفن نہیں ہوگا. اب معاشرے کی فضا ایسی نہیں ہے کہ کربلا کا کربلا میں گلا گھونٹ دیا جائے. لہٰذا آپ مکہ آتے ہیں جو عبادی پہلو سے ہٹ کر مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، سارے دیکھ لیں کہ فرزند رسول آئے ہیں، اور سارے دیکھ لیں کہ مناسک کے حج کو انجام نہیں دیا، اور سارے جان لیں کہ کچھ ہفتوں بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ورنہ کہا جاتا فرزند رسول حج پر آئے، عبادات انجام دیں، واہ واہ کس قدر نورانی شخصیت تھی، ہم نے ان کی ابا کو ہاتھ لگایا، چوما اور ان سے مس شدہ تبرک حاصل کیا، پھر ہم نے سنا کہ انہیں سرطان ہو گیا اور واپسی کے راستے میں دنیا سے چلے گئے، خداوند ان کی مغفرت فرمائے، شاید خود یزید بھی جنازے کو کندھا دے دیتا۔ سید الشہداء امام حسین نے ایسا کام کیا کہ صرف کچھ گھنٹوں میں، صرف آدھے دن کے اندر 70-72 لوگوں کے خون سے کہ جنہیں نہ دفن کیا گیا اور نہ ہی بھلایا جا سکا، اس کے بعد یہ خون کبھی دھویا نہ جا سکا، اور امام زمانہ کے دور تک یہ خون دھویا نہیں جا سکے گا۔ یہ ہے امام حسین کا عظیم کارنامہ، اور یہ ہیں امام حسین کے مخصوص حالات۔ نادر موقع تھا، اب کوئی امام حسین کے پیغام کو دفن نہیں کر سکتا، اس وقت اہل بیت میں سے کوئی بھی ہوتا وہ یہی کام کرتا، البتہ کوئی اور نہ تھا، امام حسین تھے، لہذا اہل بیت میں امام حسین کا مقام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو کام امام حسین نے انجام دیا اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کیا، اس کے لیے ایسے حالات پیش نہ آئے، یعنی ایسا انحراف ہوتا یا کوئی ایسا موقع ہوتا، لہذا یہ کام امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ کیوں تمام کے تمام اہل بیت کہتے ہیں حسین حسین؟ سارے تمام اہل بیت امام زمانہ تک یا امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ جو زیارت نہیہ ہے اس میں ساری توجہ کربلا کی طرف ہے، امام زمانہ کا قیام امام حسین کے نام سے ہے، تمام اہل بیت امام حسین کے نام پر آنسو بہاتے رہے، خون حسین اور ذکر حسین بیان کرتے رہے، اسی لیے کہ جو کام امام حسین نے کر دیا اہل بیت میں سے کسی کے لیے وہ موقع فراہم نہیں ہوا کہ اس کام کو انجام دیتا، اگرچہ بہت سی وجوہات تھیں، جناب محمد حنفیہ ان کے بھائی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس عظیم مفسر قرآن صحابی رسول، عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب کی شوہر وغیرہ وغیرہ، بہت سے کربلا نہیں آئے، اگرچہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی وضاحت اور دلیل تھی، دین شناس، عالم، نماز تہجد پڑھنے والے، قاری، حافظ قرآن کی بہت بڑی تعداد بھی کربلا میں نہیں آئی، نماز تہجد کے پابند، رسول اکرم کے زائرین کی بڑی تعداد کربلا نہیں آئی، ہر سال حج پر جانے والوں کی کثیر تعداد امام حسین کے ہمراہ نہ تھی، بلکہ نصیحت کرتے رہے کہ جناب خطرہ ہے، جس فریضے کی انجام دہی میں جان کا خطرہ ہو وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، میں کہوں گا نہیں جناب، بہت سے فرائض ایسے ہیں کہ جن میں ہمیشہ خطرہ ہی ہوتا ہے، اگر خطرے کا بہانہ بناؤ گے تو پھر وہ کبھی بھی فریضہ انجام نہیں پائے گا، اور ان میں سر فہرست جہاد ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں جہاد پر نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں خطرہ ہے اور صرف ایک شرط پر جنگ میں شرکت کروں گا کہ وہاں کوئی گولہ بارود استعمال نہ کیا جائے، مجھے ضمانت دیں کہ مجھے گولی نہیں لگے گی تو پھر میں آتا ہوں، یہ کیسا جہاد ہے، اس طرح تو جہاد نہیں ہو سکتا، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کے وجود میں خطرہ ہے، وہاں خطرے کو سینے سے لگانا ہے، یہاں تقیے کا کام نہیں ہے، یہ لوگ معمولی حالات کے مطابق عام فہم فقہی مسائل امام حسین کو سمجھا رہے تھے، امام حسین نے کہا یہ فریضہ تو خطرے کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، یہ وہی حالات ہیں کہ جو ہمارے انقلاب کے زمانے میں بھی پیش آئے تھے، رہبر معظم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انقلاب اور امام خمینی کے زمانے میں حکومتی بدعنوانی اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ ساری عوام سمجھ گئی تھی یہ حکومت بے دین ہے، اگرچہ شاہ ایران حرم میں بھی آیا، امام رضا کے حرم میں بھی گیا، حج پر بھی گیا، اور ایک خواب بھی اپنی طرف سے بیان کیا کہ جناب مجھے خواب میں حضرت عباس علیہ السلام نے پٹکا باندھا ہے، لیکن عوام جانتی تھی کہ دیندار اور بے دین کون ہے، لوگ جانتے تھے کہ اس حکومت کے پاس نہ دین ہے نہ عزت، کیونکہ یہ غیروں پر انحصار کرتی ہے، لہذا واضح طور پر انحراف پیدا ہوا اور قیام کرنے کے لیے حالات سازگار ہو گئے، امام خمینی آئے، خطاب کیا اور کہا حکومت کے خلاف جہاد واجب ہو گیا ہے، لا مقام التقیہ، اور اب تقیہ کرنے کا موقع نہیں، بلکہ آج کے بعد سے تقیہ کرنا جائز نہیں، شہنشاہی سرکار نے عدالت عظمیٰ میں قرآن کریم پر قسم کھانے کو ختم کر کے کتاب مقدس یا کسی دوسری چیز پر قسم کو قانونی قرار دے دیا، پردے کو تو پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ دینی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جانے لگی۔ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، جب میں ہائی اسکول میں تھا، ظاہراً چھٹی کلاس کا طالب علم تھا، ایک اخبار میں میں نے دیکھا کہ دو بچوں کی تصویر چھپی ہے جن کے باپ سرکاری عہدیدار تھے، فوج اور سواک میں تھے۔ ان دو لڑکوں نے آپس میں شادی رچا لی کھلم کھلا۔ اسی طرح شیراز کے جشن ہنر کے موقع پر سڑک کے بیچوں بیچ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جدید ہنر کے عنوان سے بالکل برہنہ مرد عورت کے جوڑے نے جمع کیا۔ اسی طرح شراب نوشی اور اخلاق گراوٹ کی بدترین صورتحال پر تھی، جبکہ قاجار کے زمانے میں حکومتی سطح پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ظاہر سازی کا خیال کرتے تھے، رضا خان بھی ابتدا میں ظاہر سازی کا خیال کرتا تھا، بعد میں برطانیہ نے حکم دیا کہ اسلام کی جڑوں اور پردے وغیرہ پر حملہ کرو۔ لہذا امام خمینی کے زمانے میں حکومت بھی واضح طور پر بدعنوانی کر رہی تھی اور دین کے خلاف بھی تلوار اٹھا چکی تھی۔ دوسری طرف حالات اس ڈگر پر آ گئے تھے کہ قیام کیا جائے اور آگے بڑھیں، اگر حکومت تک رسائی ہوئی تو سنبھالیں گے اور ایسا نہ ہوا تو قتل ہو جائیں گے، شہادت۔ ایک دلچسپ چیز میں نے دیکھی ہے کہ رہبر معظم نے امام خمینی سے سوال کیا۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خاص طور سے امام خمینی سے پوچھا کہ اس انقلاب و جہاد کے دوران کس مرحلے پر آپ کے ذہن میں اسلامی حکومت بنانے کا خیال آیا؟ امام خمینی نے جواب دیا، کبھی بھی نہیں۔ نہیں معلوم آپ نے ابھی تک یہ واقعہ سن رکھا تھا یا نہیں، بہت ہی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی سے پوچھا اسلامی حکومت بنانے کا خیال کب آیا۔ اس سوال میں اسلامی حکومت کے نظریے سے متعلق نہیں پوچھا، بلکہ سوال یہ ہے کہ عملی طور پر حکومت تشکیل کا خیال کب آپ کے ذہن میں آیا؟ امام خمینی نے کہا، کبھی بھی نہیں۔ پوچھا، کیا مطلب؟ کہتے ہیں، میں ابتدا سے یہی دیکھتا تھا کہ اب اس وقت میرا فریضہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی خیانت کی ہے تو میرا شرعی فریضہ ہے کہ اعتراض کروں، اگر کچھ اور کہا ہے تو میرا شرعی فریضہ بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر حکومت نے عقب نشینی کر لی اور ہم ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں تو میری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک قدم آگے جائیں۔ اگر میں مارا گیا تو ٹھیک ہے، مارا جاؤں، آخری وقت تک مارے جانے کے لیے تیار تھا۔ آخری وقت تک میں آمادہ رہتا تھا کہ میں اپنی شرعی ذمہ داری فوری ادا کروں۔ جب میں دیکھتا تھا کہ لوگ میدان میں اتر آئے ہیں تو میرا شرعی فریضہ تھا کہ میں انہیں میدان میں باقی رکھوں۔ اگر حکومت کمزور پڑ رہی ہے تو میرا فریضہ تھا کہ اسے مزید کمزور کروں، اور جب حکومت گر گئی تو میرا فریضہ تھا کہ آگے بڑھ کر حکومت بناؤں۔ جس حد تک کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے۔ صدام نے حملہ کیا تو دفاع کرنا واجب تھا، جنگ فرض تھی، لہذا ارادہ کیا کہ جنگ کریں گے۔ ہر وقت میں نے اپنے فریضے پر عمل کیا، کوئی پہلے سے سوچی سمجھی منصوبہ بندی نہیں، دونوں کے لیے تیار تھا، کامیابی کے لیے بھی اور شہادت کے لیے بھی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ ہم نے جب امام خمینی کی ان باتوں کو دیکھا تو بہت سی دوسری باتیں بھی سمجھ میں آ گئیں۔ لہذا مقصد یہ تھا کہ مسلمان معاشرہ صحیح راستے پر پلٹ آئے۔ اگر موقع فراہم ہوا تو حکومت حاصل کریں گے اور نظام بنائیں گے اور اصلاح کریں گے، اگر ایسا موقع فراہم نہ ہوا تو شہید ہو جائیں گے۔ اگر قیام کے لیے حالات سازگار نہیں تو مسلحانہ قیام نہیں کریں گے، امیر شام کے دور حکومت کی طرح۔ قیام کے لیے حالات سازگار ہو گئے تو قیام کریں گے، امام حسین کے زمانے کی طرح۔ اگر مقصد حاصل نہ کر سکے تو شہید ہو جائیں گے، امام حسین کی طرح۔ اگر نتیجے تک پہنچ گئے تو حکومت بنائیں گے، امام زمانہ کی طرح۔ یہ سارا معاملہ حساب شدہ ہے، شرعی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے۔ اصل مقصد نہیں انل منکر ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہی انقلاب اسلامی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ابتدا ہی سے، جب مدینہ کے حاکم ولید نے انہیں بلایا اور بتایا کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے یزید کے لیے بیعت طلب کروں، امام حسین نے فرمایا، میں ابھی تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا، ننظر و تنظرون، آج رات جاؤں گا، میں غور و فکر کروں گا اور تم بھی خوب سوچ بچار کر لو، ہم دونوں غور فکر کر لیں۔ اینا احق بالبیت والخلافہ، ہم دونوں میں سے کون بیعت و خلافت کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ ہماری بیعت کریں یا ہم آپ کی بیعت کریں، کل تمہیں جواب دوں گا۔ امام حسین واپس جانا چاہتے تھے کہ مروان نے کہا، اسے نہ جانے دو، اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو پھر کبھی ایسا موقع ہاتھ نہیں آئے گا، ابھی اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھو، یا بیعت تسلیم لے لو یا گردن کاٹ دو۔ امام حسین علیہ السلام پلٹے، ایک نظر مروان پر کی اور اس طرح اظہار کیا کہ ابھی تم دونوں اور باقی سب کا تیا پانچا کر سکتا ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام اپنے ہمراہ 40-50 انقلابی شیعہ جوانوں کو ساتھ لائے تھے. ان سے کہا کہ محل کے اطراف میں پھیل جاؤ اور تیار رہو، میں اندر جا رہا ہوں. اگر میں 15-20 منٹ یا ایک خاص وقت تک نہ آیا، یا میری آواز بلند ہو، یا کسی تکبیر یا جھگڑے کی آواز گونجے، اس طرح کی کوئی بات ہو، مجھے اچھی طرح سے روایت یاد نہیں، تو اپنے ہتھیار سمیت اندر آ جانا اور سب کا کام تمام کر دینا. لیکن اگر میں واپس آ گیا تو یہاں سے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے پہلے قدم پر جب وہ مدینہ میں حکومتی مرکز میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ان سے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں کیونکہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے، امام حسین وہیں پر دونوں باتوں کے لیے تیار ہیں، کہ جنگ کے لیے بھی اور شہادت کے لیے بھی. کہتے ہیں میں ابھی تمہیں جواب نہیں دوں گا، ابھی میں جاؤں گا اور بعد میں اس کا جواب دوں گا. پھر مروان نے جو کچھ کہا، بعض نے کہا یا ابا عبداللہ، آپ خود کو کیوں مرنے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیوں خلیفہ کی بیعت نہیں کرتے؟ کیوں خود کو تکلیفوں میں ڈال رہے ہیں؟ یہاں امام حسین کا پہلا جملہ ہی آخری جملہ ہے، جب کہا کہ خود کو مرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. انجام کار کو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے ہیں اور بارگاہ الہی میں واپس چلے جائیں گے. میں کسی بات سے نہیں ڈرتا، میں اپنے فریضے پر عمل کر رہا ہوں. اور فرمایا خدا حافظ اسلام، اگر امت کسی یزید جیسے کی حکومت میں زندگی بسر کرے. یہی میرا جواب ہے آپ سب کو، جاؤ یزید سے کہہ دو علی الاسلام سلام، یعنی اسلام کا خدا ہی حافظ. اس قد بلیت الامہ برع مثل یزیدن، اگر امت یزید جیسے حکمرانوں کی رعیت بن جائے، یزید جیسے کی، خود یزید کی نہیں، یعنی تا ابد اگر کبھی آپ نے دیکھا کہ یزید جیسے عوام پر مسلط ہو گئے ہیں، تو اسلام کا خدا حافظ ہے. بیعت نہ کرنا اور تقیہ بھی نہ کرنا، بلکہ مد مقابل جانا اور اس کا مقابلہ کرنا، شہید ہو جانا. اگر کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے. آپ نے جب مدینے سے سفر شروع کیا، پھر جب مکے سے نکلے، لوگوں کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں. میں جملہ محمد حنفیہ سے وصیت کی، جب مکے سے باہر جا رہے تھے ماہ ذوالحجہ میں، جناب محمد حنفیہ مکے آئے اور امام حسین سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی جان، صورتحال بہت خراب ہے. امام حسین نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، میں اپنی وصیت آپ کو دے رہا ہوں. امام حسین اپنے وصیت نامے میں اپنی تحریک کے تمام مقاصد کا ذکر کرتے ہیں. یہ ان دو سوالوں کا جواب ہے. خدا اور رسول پر گواہی کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، ان چار میں سے کوئی ایک بھی ہمارے کام میں نہیں. ہم سیاست زدہ نہیں ہیں، ہماری سیاست دینی ہے. کل کو ادھر ادھر یہ مشہور نہ کریں کہ حسین نے خروج کیا، دنیا کی خاطر مسلحانہ قیام کیا، یا اقتدار یا خود نمائی، عیش و نوش، ظلم و فساد یا جھگڑوں کے لیے قیام کیا تھا. ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. انما خرجت، میں نے صرف اور صرف اس لیے قیام کیا، یا قیام کا آغاز ہوا، لطلب اصلاح امت جدی، مقصد صرف اصلاح امت و اصلاح حکومت ہے. اگر کر سکا تو ان کی اصلاح کروں گا، نہ کر سکا تو شہید ہو جاؤں گا. لیکن خاموشی حرام ہے، خاموشی حرام ہے، میرے لیے قیام واجب ہے. یہ واقعہ، یہ صورتحال، یہ فریضہ، یہ حالات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے پہلے نہ تھے. مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامے کے ساتھ فرمایا نمبر ایک قیام کر رہا ہوں، نمبر دو میرا مقصد اصلاح ہے، میرا مقصد اپنی دنیا بنانا نہیں ہے، حکومت کے لیے قتل نہیں ہونا چاہتا. خود حکومت اقتدار کے عنوان سے، حکومت تو صرف ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. میرا مقصد بلوا کرنا نہیں ہے. مکے میں امام حسین نے اس وصیت نامے کے علاوہ دو خطوط اور بھی لکھے تھے، ایک بصرہ کے قائدین اور ایک کوفہ کے قائدین کے نام. اب ہم امام حسین کے ان دو خطوط کا تجزیہ کریں گے کہ امام حسین کا سیاسی فلسفہ ان دو خطوط میں بہت واضح اور عیاں ہے.
سر سر بریدند جفا شد، جدا سر ز قفا شد، ز تن دست بریدند چا شد، به خون شاه وفا شد. و آن کشته افتاده به هامون، و آن ساقی غلطان شده در خون، ندادند جواب دریغ از نن آب، جدا ساغر ساقی عذاب شد. زمین کرد و بلا شد.
امام حسین علیہ السلام نے انہیں خطوط لکھے، مالک بن مسمہ بکری، یزید ابن مسعود، منظر ابن جارود، انس ابن قیس، مسعود ابن عام، قیس ابن میسم، عمر ابن عبیداللہ محمد، یہ بصرہ کے بڑے بڑے لوگ تھے. امام حسین نے انہیں خطوط لکھے اور کہا، میری مدد کو آؤ، یہ حکومت اسلام کا خاتمہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر کہا، علی الاسلام سلام. یہ امام حسین کا جملہ ہے، اذا بلیت الامہ برع مثل یزید، جب امت مبتلا ہو جائے یزید جیسے حاکم سے، یعنی نہ صرف یزید بلکہ یزید جیسے، یعنی آج تک کی بات کی ہے، ہمیشہ کے لیے بات کی ہے. جب آپ دیکھیں کہ معاشرہ اس جیسے انسان کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائے تو فعل الاسلام سلام، پھر اسلام کا خدا ہی حافظ ہے، میرا ذاتی معاملہ نہیں، شخصی بات نہیں، اسلام تباہ ہو رہا ہے. تو امام حسین نے ان سب کو خطوط لکھے. یہ سارے امام حسین اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اب ملاحظہ کریں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف یزید ابن مسعود مثبت جواب دیتا ہے. اس نے بنی تمیم، بنی حنزلہ، بنی سعد کے طوائف کو اکٹھا کیا اور کہا، میں نے آپ سب کو ایک انتہائی اہم بات کے لیے زحمت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کا نقطۂ نظر سنوں اور ہم مل کر مشورہ کریں. مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. حسین ابن علی نے مجھے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آل امیہ کے ساتھ مقابلہ کرو. ان جھوٹے انقلابی نما لوگوں نے اس پر اپنی طرف سے جو انتہائی سنجیدہ اقدام کیا وہ اتنا ہی تھا کہ سب کی طرف سے ایک جوابی خط لکھا گیا اور اس پر سب نے دستخط کر دیے. پھر یہ خط کب امام حسین کے ہاتھ پہنچا، کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ روز عاشورہ بصرہ کے قابل احترام اور بڑے لوگوں کی طرف سے جواب پہنچا. اب جواب کیا تھا؟ تو جواب یہ تھا کہ سب کے سب نے امام حسین کو نصیحت کی، یا ابا عبداللہ، ہم آپ پر قربان جائیں، ابھی صبر کریں، جلد بازی نہ کریں، خدا کا وعدہ حق ہے، بالآخر حکومت اپنی اصل جگہ واپس آ ہی جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو خدا کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے وہ کوئی ایسا کام کریں جس کی بنا پر آپ کوئی نامناسب اقدام اٹھائیں اور جذباتی ہو کر کچھ کر بیٹھیں. اپنے اوپر قابو رکھیں. یہ ہے جواب بصرہ والوں کا امام حسین کے نام. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم انقلابی اور اہل بیت کے حمایتی ہیں. پھر انہی میں سے ایک نے، یعنی احنف بن قیس نے، باقی سب افراد کو خط لکھا اور ایک اجلاس بلانے کی تجویز دیتا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم سب پیغمبر اکرم کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ اپنے بچوں سے بھی زیادہ انہیں چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا ہم نے اب تک ان کو چند مرتبہ نہیں آزمایا؟ کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ امیر شام اور اموی لوگ زیادہ سیاست جانتے ہیں اور یہ لوگ نہیں جانتے؟ وہ زیادہ مال و دولت اکٹھی کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا یہ لوگ؟ ان کی حکمت عملی بہتر رہی ہے یا ان کی؟ کس طرح امیر شام نے حسن ابن علی سے حکومت ہٹا لی؟ ہم حسین کی رسیوں کے ساتھ کنویں میں نہیں گرنا چاہتے. محترم سامعین، یہ لوگ آئمہ علیہ السلام کے مخالفین میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ سب کے سب اہل بیت کے حمایتیوں میں سے تھے. البتہ میں انہیں کلامی اصطلاح میں شیعہ نہیں کہتا، لیکن سیاسی اصطلاح میں یہ سب شیعہ تھے. سیاسی اصطلاح کے مطابق اکثر اہل سنت امام حسین کے ساتھ ہیں. میں نے چند مرتبہ عرض کیا ہے کہ اہل سنت کے چاروں مذاہب امام حسین کے ساتھ ہیں. بعض جیسے ابو حنیفہ، شافعی زبردست انداز سے یزید کے مخالف ہیں. احمد ابن حنبل بھی یزید پر لعنت کرتے ہیں. بعض افراد کم و بیش ایسے ہی ہیں. شیعہ و سنی کے درمیان محبت امام حسین کی بنیاد پر فرق نہیں ہے. امام حسین کے لیے عزاداری میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اسے مانتے ہیں سوائے وہابیوں کے. کچھ وہابی یزید کا دفاع کرتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کہتا ہے، کس نے کہا ہے کہ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا اور کہتے ہیں کہ اس نے وہاں اتنی خون ریزی کی کہ خون بہ کر پیغمبر اکرم کی قبر تک چلا گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حرم پیغمبر اکرم کے باغچہ سے آگے خون نہیں گیا. اور یزید پر لعنت نہ کرو کیونکہ اس نے اجتہاد کیا تھا. دوسری طرف امام حسین نے بھی اجتہاد کیا تھا. خداوند دونوں کو نیکی عطا کرے اور مشمول رحمت قرار دے. یہ کچھ وہابی ہیں جو اس قسم کے ہیں، ورنہ اہل سنت کی اکثریت ایسی نہیں ہے. لہذا محبت امام حسین اور عزاداری پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اصل بحث امامت کے موضوع پر ہے، یعنی کیا آئمہ اہل بیت واقعی امام ہیں؟ یعنی کیا کسی انسان کو اپنے تمام ذاتی، سماجی و سیاسی معاملات میں ان کی پیروی کرنی چاہیے اب سے لے کر آخر تک یا نہیں؟ بہرحال یہ لوگ قابل احترام اور اچھے نیک افراد ہیں، یہ امامت کی بحث ہے۔ اکثر شیعہ امامت کو بیان کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہم امام حسین کے لیے غمزدہ ہوتے ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں لیکن امام حسین سے محبت نہیں کرتے۔ محبت رکھنا اور محبت کرنا الگ ہے، کیونکہ حسین اور امام حسین دو الگ شخصیات ہیں۔ حسین کو سب دوست رکھتے ہیں، عیسائی، زرتشتی، یہودی، حتیٰ کمیونزم والے بھی۔ میں نے خود دیکھا اور بیان کیا ہے، ایک بت پرست ہندو اور کسی کمیونسٹ کے سامنے جب کبھی آپ کربلا کا واقعہ بیان کریں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بات یہ کہ حسین کو بے عنوان امام حسین کون مانتا ہے؟ ہم اکثر لوگ شیعہ ہیں اور امام حسین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، البتہ حسین کو جانتے ہیں، یعنی مسئلے کو ذاتی بنا دیا ہے۔ امام و معموم اور اقتدار کی بات نہیں رہی، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ احنف ابن قیس کہتا ہے، حسین حق پر ہے، حسین کہاں، یزید کہاں، حسن کہاں، امیر شام کہاں، لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھا کہ وہ لوگ کس طرح سے حکومت کو قابو میں رکھتے ہیں اور چھوڑتے نہیں۔ اب ذرا اس پر توجہ کریں، یہی احنف ابن قیس جس نے خط لکھا، دین فروش نکلا۔ دو تین انہی میں سے جنہیں امام حسین نے خط لکھا تھا اور ان سے امام کو توقع تھی کہ وہ مدد کریں گے، بصرہ کے تین بڑے جن سے امام حسین کو امید تھی کہ امام کو مثبت جواب دیں گے، اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ روزہ عاشور ظہر کے وقت ان کا جواب امام کے ہاتھ میں پہنچا۔ ایک آدمی آیا، امام کو خط دیا اور کہا، یہ بصرہ والوں کا جواب ہے۔ امام حسین نے خط پر ایک نگاہ کی اور حسرت سے بولے، بصرہ کا جواب۔ اور اب ان لوگوں کا قصہ جو آخر تک انقلابی رہے ہیں۔ ایک نمونہ جناب ابن قیس مسہر سداوی ہیں، جنہیں مسہر بھی کہا جاتا ہے لیکن مسہر ٹھیک ہے۔ کوفے کی ممتاز و معروف شخصیت اور بنی اسد کے نامور افراد میں سے ایک ہیں، وہ انسان جو کوفے میں متقی اور پرہیزگار جانا جاتا ہے، شجاع، ثابت قدم، غریبوں کے کام آنے والا، اور یہی وہ آدمی ہے جس نے کوفے والوں کے خطوط امام حسین تک پہنچائے ہیں۔ یہ امام حسین کے ہمراہ کوفے کی طرف آتے ہیں، بطن الرمہ کے مقام پر حاجر کے قریب امام حسین کوفہ والوں کے نام خط لکھتے ہیں اور قیس کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ آگے آگے جائیں اور میرا جواب کوفے والوں کو پہنچائیں اور کہیں کہ میں راستے میں ہوں اور آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ان سے کہو کہ مضبوط رہیں، مقابلے کے لیے تیار رہیں اور اسے جاری رکھیں، اپنے ہتھیار زمین پر نہ ڈالیں، منتشر نہ ہوں، شہر پر کسی اور کا تسلط نہ ہونے دیں، میں راستے میں ہوں اور آپ تک پہنچنے والا ہوں۔ جناب قیس سفر کے دوران ہی قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، ہتھکڑی لگا کر انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جناب قیس بڑی محترم شخصیت کے مالک ہیں اور ایسے انقلابی ہیں کہ انہوں نے اپنی حیثیت و مقام سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ شخصیات کے پاس جب کوئی ڈگری آ جاتی ہے یا ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وسائل، اختیارات یا شہرت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر نہیں انل منکر نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، مستحکم بات نہیں کرتے، دو ٹوک بات نہیں کرتے۔ میں نے یہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہی بات سرکاری و حکومتی نشستوں میں، ثقافتی امور وغیرہ کے اجلاس میں دیکھنے میں اس قدر اچھے اور نیک لوگ ہیں لیکن بالکل بات نہیں کرتے، یعنی ملک کے اندر ثقافتی و ہنری شعبے میں 100 عدد حرام کام انجام پا رہے ہوں لیکن یہ اتنے مؤدب ہیں کہ کچھ نہیں بولتے۔ اگر ان سے کہا جائے، جناب کچھ تو کہیں، کچھ تو بولیں، تو کہتے ہیں، نہیں، کچھ اہم اور بڑی مصلحتیں ایسی ہیں کہ آپ نہیں جانتے، یہ بچوں والے اور کم اہمیت کام جذباتی لوگوں کے لیے ہیں، ہماری شان و شخصیت ان سے بالا تر ہے۔ ایسی شانیں بہت سو کی تھیں، یہ شانیں جو باعث بنتی ہیں کہ اسلام کا دفاع نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی جان، اپنا مال داؤ پر لگا دیں لیکن آپ اپنی عزت و آبرو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کی تنخواہ خطرے میں پڑ جائے۔ اگر کچھ خطرے میں ہو تو، جبکہ وہ بھی خطرے میں نہیں، ہمارے عہدیداروں میں کچھ ایسے ہیں کہ انہیں دین کی تشویش سے زیادہ اپنی ذات کی تشویش ہوتی ہے۔ بقول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے منیٰ یا کربلا میں عاشور سے ایک رات پہلے بعض قاریان قرآن، علماء امت، صحابہ اور تابعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب غریبوں کا حق پامال ہو رہا ہو تو آپ لوگ چپ ساتھ لیتے ہیں، کہتے ہیں مصلحت نہیں ہے، امیر شام جیسوں کی حکومت میں غریبوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں آپ کے خیال میں آپ کا اپنا حق، آپ کا مفاد پامال ہوتا ہے تو اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور بلبل کی طرح چہچہاتے ہیں۔ جب تمہارے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں تو نعرے لگاتے ہو، لیکن جب اسلامی وقار، الہی حدود داؤ پر لگ جائے تو پرسکون رہتے ہو؟ جی، یہ ایک باوقار شخصیت ہیں، بھاری بھرکم شخصیت کے مالک ہیں۔ نہیں جناب، اپنی جگہ سے اٹھو، یوں ہی بیٹھے رہنے سے بھاری ہو گئے ہو۔ ابن زیاد انہیں گرفتار کرتا ہے اور کہتا ہے، ایک شرط پر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اگر تم ممبر پر جاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو اور لوگوں کے سامنے کہو، کذاب ابن کذاب، یعنی حسین ابن علی کا باپ بھی جھوٹا تھا اور یہ خود بھی جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے، انہیں گالی دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ورنہ میں تمہاری تکہ بوٹی کر دوں گا۔ لیکن دشمن کے روب میں نہ آنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا گیا، کہا گیا چلو ممبر پر جاؤ اور وہی کہو۔ قیس ممبر پر گئے اور وہ جانتے تھے کہ زیادہ بات نہیں کرنے دیں گے، اس لیے دو جملوں میں بات کروں۔ انہوں نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو، ان حاضر حسین ابن علی خیر الخلق اللہ، یہ حسین ابن علی کہ جو کوفے کے راستے میں ہیں، خلق خدا میں بہترین خلق ہیں۔ ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ وانا رسولہ علیکم، میں ان کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور حاجز کے مقام سے ان سے الگ ہوا ہوں، اور تیز تیز آیا ہوں تاکہ تم لوگوں سے کہوں، ڈٹ کر مقابلہ کرو اور حسین کو لبیک کہو۔ جیسے یہ کہنا تھا، انہیں نیچے کھینچ لیا گیا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سب سے اونچی عمارت سے انہیں نیچے پھینکا گیا، ہڈی ہڈی توڑ دی۔ جب انہیں ممبر سے کھینچ رہے تھے تو کہا، حسین کو ہاں اور یزید کو نہ کہو، یزید پر لعنت کرو، خدا اور خلق خدا کی لعنت ہو یزید پر، اور مغفرت و رحمت ہو علی پر اور ان کی آل پر۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام ادیب الحجانہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں خبر ملی کہ قیس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ قرآنی آیت انقلابی رہنے پر تاکید ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کچھ شہید ہو گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں کیا؟ مَنْ يَنْتَظِر، شہادت کے منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اپنے راستے کو تبدیل نہیں کیا، اور اپنی آخری سانس تک کہتے ہیں، اب ہم جنگ میں وہاں شہید ہوں گے، وہاں شہید ہو جائیں گے، ہمیں شہید ہونا ہے۔ آخرکار کس طرح ہم شہید ہوں؟ اس طرح زرد موت، بستر پر موت ٹھیک نہیں، ہر صورت قتل کیے جائیں، نہ سرخ موت نہ زرد موت۔ کہا، راستہ تبدیل نہیں کیا اور راستہ تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح زہیر کی داستان بھی بہت عجیب ہے۔ یہ زہیر علی علیہ السلام کے مخالفوں میں سے تھے۔ توجہ کریں، یہ زہیر ابن قین جو کربلا کے عظیم شہیدوں میں سے ہیں اور بہت زیادہ شریف النفس انسان ہیں، جناب زہیر کوفہ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے خلیفہ کے دور میں پیش آنے والے واقعات میں کربلا کے یہ عظیم شہید جناب زہیر حضرت علی علیہ السلام کے مخالف تھے، یہ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ شمر جو کہ علی علیہ السلام کے سپہ سالاروں میں سے تھا، یزید کے سپہ سالاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انقلابی بننا اور انقلابی باقی رہنا دو الگ چیزیں ہیں، اور انقلابی باقی رہنا ایک مشکل کام ہے۔ زہیر اور اس کی بیوی حج سے واپس آ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی سفر میں ہیں۔ زہیر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسین کا قافلہ ہمارے آگے ہے، لہٰذا وہ اپنے سفر کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ایک منزل آگے یا پیچھے رہیں، کسی بھی مقام پر حسینی قافلے سے ٹکراؤ نہ ہو۔ وہ کربلا وغیرہ کے معاملے کو بھی بالکل نہیں مانتے تھے، لہٰذا وہ امام حسین کا ساتھ دیں اور شہید ہو جائیں بہت دور کی بات ہے، وہ تو امام حسین کے ساتھ ٹکراؤ تک نہیں چاہتے تھے، وہ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات تک نہیں چاہتے تھے۔ ایک جگہ غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے اور دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ زہیر کہتے ہیں کہ ہمارا خیمہ حسینی خیمہ کے قریب نہ ہو، بلکہ چند کلومیٹر دور ہی رہے، تاکہ ہم مجبور نہ ہوں حسین کے ساتھ آنکھیں نہ ملانی پڑیں۔ میں نہ حسین کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی حسین کی مدد کرنے کی نیت رکھتا ہوں، میں غیر جانبدار رہنا چاہتا ہوں، میں ایک بڑا تاجر ہوں، میری اپنی زندگی ہے۔ زہیر حرام خور بھی نہیں تھے۔ امام حسین اپنے علاوہ کسی کاروان سے باخبر ہوئے تو دریافت کیا کہ یہ کس کا کاروان ہے، کہا گیا زہیر ابن قین کا۔ امام حسین نے کسی کو بھیجا کہ اسے پیغام دو، نواسۂ رسول خدا حسین ابن علی آپ کو بلا رہے ہیں، انہیں آپ سے کام ہے۔ پیغام لے جانے والا جب پیغام پہنچاتا ہے تو زہیر کہتے ہیں، مجھے ان سے کوئی کام نہیں، انہیں میرا سلام کہنا، میری ان سے کوئی درخواست نہیں۔ امام حسین نے پھر پیغام بھیجا کہ اس سے کہو کہ مجھے اس سے درخواست کرنی ہے۔ زہیر پھر بھی نہیں جانا چاہتے۔ زہیر کی بیوی نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بالآخر وہ نواسا رسول ہیں، جاؤ کم سے کم سلام اور عرض ادب کراؤ، بری بات ہے۔ بالآخر وہ نواسا رسول ہے اگر تم سیاسی طور پر ان کے ہم خیال نہیں ہو، اگر تم علی کے طرفدار نہیں تھے، لیکن وہ فرزند رسول خدا ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، حسین و منی و انا من الحسین، وہ پیغمبر کی گود کے پالے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھ جاؤ، اس کی بات سنو لیکن تسلیم نہ کرو، کوئی جواب نہ دو، واپس آ جانا۔ زہیر چلے جاتے ہیں، لیکن جب واپس پلٹتے ہیں تو کسی اور قسم کے زہیر ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی جس کا کربلا کے جہاد میں اہم کردار ہے، بہت پاک دامن اور شریف النفس عورت تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زہیر وہ زہیر نہیں، کیونکہ جب جا رہا تھا تو پریشانی کے عالم میں بدلے نہ خواستہ جا رہا تھا، اب جب واپس آیا ہے تو حشاش بشاش اور مسکراتا ہوا آیا ہے۔ زہیر آئے اور کہتے ہیں، یہ سارا کاروان اب تمہارے حوالے ہے، اپنا سارا مال و متع بھی تمہیں بخشتا ہوں، اسے لے لو اور چلی جاؤ، میں یہاں آپ لوگوں سے الگ ہو رہا ہوں، میں حسینی قافلے میں جا رہا ہوں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، وہ تیرا جانا بھی عجیب ہے اور تیرا واپس آنا بھی عجیب، آخر ماجرا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ حالات اس نہج پر آ پہنچے ہیں، لہٰذا ناممکن ہے کہ میں حسین جو کہ جنت ہے اس کا معاملہ کروں اس یزید کے ساتھ جو کہ جہنم ہے۔ زہیر کہتے ہیں، میں ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، اگر میں مارا گیا تو تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنوں، تم یہ سارا مال لے لو اور جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ ان کی بیوی ایک شریف النفس عورت ہیں، رونے لگیں، کہتی ہیں، کیسے مرد ہو تم، میں نے تمہیں بھیجا تھا، کیا یہ مردانگی ہے؟ تم تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، میں نے تمہیں بھیجا اور کہا جاؤ حسین کے پاس جاؤ، اب تم اکیلے ہی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ مجھے نہ تمہارا مال چاہیے نہ کچھ اور، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی، میں رسول خدا کی نواسی کے ہمراہ ہوں گی، تم نواسا رسول کے ہمراہ اور میں نواسی رسول کے ہمراہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ غور کریں کس طرح ایک انقلابی غیر انقلابی اور فاسد ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں ہم نے بیان کی، اور وہ لوگ جن کا سابقہ انقلابی نہیں کس طرح انقلابی ہو جاتے ہیں۔ جناب زہیر کربلا کے عظیم شہید جن کے لیے امام حسین نے کس قدر دعا کی ہے، اسی طرح حر ابن ریاحی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حر کے دو بیٹے تھے، خود حر اور اس کا ایک بیٹا امام حسین علیہ السلام کی سپاہ میں آ جاتے ہیں، جبکہ دوسرا بیٹا یزید کی فوج میں شریک ہو جاتا ہے اور جنگ کرتا ہے۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے پڑھا ہے کہ چھ گھرانے ایسے ہیں جو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ حسینی ہوئے اور کچھ یزیدی، یعنی ایک بھائی اس طرف اور ایک بھائی اس طرف، باپ اس طرف بیٹا اس طرف، ایک چچا اس طرف تو ایک چچا اس طرف، کم سے کم چھ گھرانے ہیں، یہاں تک کہ گھرانے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ انقلابی ہونے اور انقلابی رہنے کے حوالے سے۔ البتہ انقلابی ہو جانا آسان اور سستا ہے، لیکن انقلابی رہنا بہت مشکل ہے۔ پہلے ڈر و خوف کی وجہ سے کتنے ہی وسوسے اور وہم پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کامیابی کے بعد لالچ اور ہرس و حسد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ عربی نے امام حسین علیہ السلام کی مشی، یعنی پیادہ روی، خود حسین ابن علی کا کام ہے، نہ کسی کی پیشگوئی تھی نہ کسی نے منصوبہ بندی کی تھی، ہر چیز غیر معمولی طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ عاشوروں کا ایک پہلو پیاس، اسیری اور شہادت ہے، انتہائی اہم پہلو ہے، حقیقت میں اسی پہلو نے دنیا کو ہلایا ہے، ایک پہلو توحید، عدل، رحمت، عقل ہے، ان سب کو اکٹھا دیکھنا چاہیے۔ سیکولر عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ ان دو پہلوؤں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ روزے عاشورہ صبح تا ظہر، لمحہ و لمحہ، امام حسین علیہ السلام نے خود داستان لکھی تھی۔ امام حسین نے سارے کام اس انداز سے انجام دیے کہ آج تک ان کے اثرات باقی رہیں، بلکہ تا ابد ان کے اثرات باقی رہیں۔ ایک اہم سوال ہے کہ کیوں شیعہ ساری تاریخ میں ہمیشہ انقلابی رہا ہے؟ جنگ و صلح و سیاست سے متعلق اسٹریٹجی بنانے والے اور نظریہ ساز تمام افراد کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں اور سب لوگ کنٹرول میں ہیں، سوائے مشرق وسطی، ایشیا کا مرکز، یہاں بے چینی پائی جاتی ہے، کچھ بھی کر لیں انہیں رام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایران سے، ایران کا انقلاب کہاں سے شروع ہوا؟ 15 خرداد، محرم، لہذا یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی تحریک امام حسین کے نام سے شروع ہوئی ہے۔ لبنان میں اسرائیل کو کس سے شکست ہوئی؟ نام حسین سے، حزب اللہ اور حسین کے نعرے سے، انقلاب انقلاب حسین تھا، جنگ جنگ امام حسین تھی، لبنان فلسطین کا مسئلہ حسینی ہے، اور پھر شیعہ گنتی نہیں جانتا، गिनती की उसे समझ नहीं आती। वो कितने लोग हैं और हम कितने हैं, उनके पास कितने वसाइल हैं और हमारे पास कितने वसाइल हैं, किस लिए? इसलिए कि आशूरा के दिन गिनती के सारे मेयारात बदल गए। हक का मुकाबला बातिल से है, कितने कितने की बात नहीं। जनाब 72 या 70 लोग दसियों हजार सिपाहियों के मद्दे मुकाबिल आ गए। इमाम हुसैन, आपने सच्चाई के साथ इंसाफ करके परचम को बुलंद किया, दुनिया वालों को इस परचम तले पुकारा है और खालिस सच्चाई के साथ खड़े हो गए हैं। मैं भी जानिबदारी करूंगा, गैर जानिबदार नहीं रहूंगा। मैं किसकी तरफ हूँ? उन्हीं आशूरा वालों की तरफ, और जिन्होंने तुम्हारे साथ सुलह की। किसके साथ मेरी जंग है? जराइम पेशा के साथ, आमिरों के साथ, जालिमों के साथ, मुस्तकबिरीन के साथ। लिहाजा मैं कहता हूँ, आज भी मैं गैर जानिबदार नहीं हूँ। या जंग है या सुलह है, उनके खिलाफ हैं और उनकी हिमायत में हैं, उनके साथ हैं आपके खिलाफ हैं। वो जिंदाबाद और तुम मुर्दाबाद। करबला को एक पुरानी दास्तान नहीं होने देंगे। हम अजादार हैं इसलिए कि बिल्कुल हुसैन की तरह अदल इंसाफ के लिए कयाम करें, अदल इंसाफ की तरफ दावत देंगे जैसे वो खुद थे। आप दुनिया में ये बात किसी भी जगह किसी भी शख्स से करें, हजार साल बाद या हजार साल पहले ये बात करें, सिर्फ ठीक बयान करें, सारी इंसानियत उसके सामने घुटने टेक देगी। अरबईन, आशूरा और करबला उसूल परस्ती, खुदा परस्ती, तौहीद और अदल है कि जिसकी बुनियाद इमाम हुसैन है। ये दो मौजूआत हैं जो आलमगीर होने की हैसियत रखते हैं। सुन लें, एक ज़माना आएगा जब सारी दुनिया हुसैनी हो जाएगी। आज भी जहाँ कहीं हुसैन का सही तारुफ करवा दिया जाए, सब हुसैनी हो जाते हैं। अरबईन की मशी तारीख की सबसे बड़ी तबलीग है। सिर्फ सही जिहाद और सही तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए और ये पैगाम सही तौर पर पहुँचाया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम खूबियों का मजमुआ है। दुनिया में जो कोई भी अकदार पसंद है और अकदार की बुनियाद रखता है, वह हुसैन से बेगाना नहीं, अगर उसे सही तारुफ पेश किया गया हो। आशूरा आलमी है, अरबईन आलमी है, आलमगीर होने की ज़र्फियत मौजूद है। जो कोई भी हुकूक अखलाक इंसानियत का हामी है, कैसे हो सकता है कि हुसैन के सामने जानू तय ना करे? कैसे अरबईन के काफिले में शिरकत ना करे और हमराही ना करे?